ہے کہ حمد نہیں مگر خدا سے پہلے، ہم تیرے بندے ہیں تو رب معبود، ڈھونڈے ہم کس کی رضا تیری رضا سے پہلے سلام۔
صلوات بر محمد و آل محمد۔
اللهم صل على محمد و آل محمد۔
بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله کرنا ہے، اس کی تمہید کے طور پر کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک چیز جو ہمیں بہت اچھی طریقے سے سمجھنی پڑے گی وہ یہ کہ اسلام میں یا مذہب اہل بیت میں کسی شخص کے اچھے یا برے ہونے کا معیار کیا ہے. کرائیٹیریا کیا ہے کہ جس کرائیٹیریا پر یہ طے کیا جائے کہ یہ شخص اچھا ہے یا برا ہے. کچھ چیزیں آپ سوچ سکتے ہیں شاید آپ کے ذہنوں میں آ جائیں, میں انہیں آپ کے سامنے گزارش کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ایک ایک کر کے اس پر بات کرتے ہیں. پہلی گزارش یہ کہ شاید کوئی یہ کہے کہ کسی شخص کے شیعہ ہونے کا معیار یا مسلمان ہونے کا معیار اس کا نام ہے. جس کا نام مسلمانوں جیسا ہے یا نام اہل بیت پر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیعہ ہے. دیکھیں نام کی اہمیت اپنے مقام پر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بلکہ ایک برادر عزیز آج میرے پاس آئے ہوئے تھے, میں ان سے گزارش کر رہا تھا کہ تربیت اولاد کے حوالے سے جو حدیث پاک آئی ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے فرائض میں سے سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو اس کا اچھا نام رکھو. یہ پہلا فرض ہے. بلکہ ایک عالم دین بیان فرما رہے تھے نارتھ امریکہ میں, کچھ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, اس میں سے ایک صاحب تھے ان کا نام تھا غسل. اب اسلام شریعت میں چیز ہے غسل, تو انہوں نے اس چیز کو بہت متبرک اور اچھا سمجھتے ہوئے نام رکھ دیا غسل. اب غسل جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ غسل جو آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہے. ایک درود بھیجتے محمد اور آل محمد کا. عربی زبان میں غسل کہتے ہیں نہانے کو, کوئی بھی نہانا اسے غسل کہا جاتا ہے. تو اس کا نام تھا غسل. وہ عالم دین بیان کر رہے تھے, میں جب وہاں پہنچا اور مجھے بتایا گیا کہ اس کا نام غسل ہے, تو میں نے کہا نہیں یہ نام تو صحیح نہیں ہے, اس نام کو چینج کر لو. کہا کیا نام رکھوں, تو کہا نام رکھ لو طاہر. میں نے ان سے کہا کب تک شاور میں رہو گے, اب پاک ہو چکے ہو, اب باہر آ جاؤ. نام کی اہمیت ہے اپنے مقام پر, لیکن کیا نام پورا معیار ہے؟ یعنی نام فقط ایک سمبل ہے, ایک علامت ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو میں آپ سے گزارش کر دیتا ہوں, حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون, قرآن کریم نے واقعہ کوٹ کیا ہے. موسیٰ کی دعا بہت مشہور ہے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. تاریخ میں دو موسیٰ گزرے ہیں اور دو ہارون گزرے ہیں. دو موسیٰ جو گزرے ہیں وہ دونوں اللہ کی حجتیں تھیں. ایک کا نام ہے نبی موسیٰ, ایک کا نام ہے امام موسیٰ. دو ہارون بھی گزرے ہیں, ایک ہارون ہے موسیٰ کا وزیر, ایک وہ ہارون ہے جو دوسرے موسیٰ کا قاتل. اور فرمائیے گا, قرآن کریم کہتا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. موسیٰ دعا کرتے ہیں, بارِ الٰہی میرے سینے کو کشادہ کر دے, میری زبان کی گرہوں کو کھول دے تاکہ میں اپنے مد مقابل سے آسانی سے بات کر سکوں, لکنت ختم ہو جائے. واجعل لی وزیرا من اہلی, اور میرے لیے اپنی جانب سے ایک وزیر بنا دے, من اہلی جو میرے اہل بیت میں سے ہو. ہارون اخی, نام اس کا ہارون ہے, رشتے میں میرا بھائی ہے. بات کو آگے بڑھاؤں گا لیکن اس سے پہلے یہاں پر ایک جملہ عرض کروں, وہ یہ کہ اے موسیٰ یہ عجیب بات ہے, بتا رہے ہیں کہ میرے لیے وزیر بنا دے, کون وزیر ہو؟ ہارون ہو اہل بیت میں سے, اخی رشتے میں میرا بھائی ہے, تو جب سب کچھ موسیٰ بتا رہے ہو تو خود بنا لو. بھائی بتا رہے ہیں کہ نام ہے ہارون, رشتے میں میرا بھائی ہے, اے اہل بیت میں سے, جب سب کچھ بتا رہے ہو تو موسیٰ خود بنا لو, خدا سے دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو موسیٰ کا جواب یہی ہوگا کہ میں خدا کو ریکمینڈ تو کر سکتا ہوں اپنی مرضی سے بنانے کا حق مجھے بھی نہیں ہے. تو جب اپنے وزیر بنانے کا اختیار موسیٰ جیسے نبی کے پاس نہیں تو جاہل امتی کے پاس اختیار کیسے آ جائے گا کہ رسول کا وصی بنا لے؟ لہذا اللہ کے رسول کا ایک جملہ ہے، انی تارکوں فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. اب اس پہ کوئی بھی اختلاف ہو، البتہ دونوں فریقین کی کتابوں سے ثابت ہے کہ عترتی اہل بیتی، لیکن چلے سنتی سے لے لیجیے، لیکن میں پہلے جملے پر بحث کروں، انی تارکن، رسول نے یہ نہیں کہا انی جاعلن، یہ نہیں کہا کہ میں دو چیزیں بنا کر جا رہا ہوں، انی تارکن بنانے والا اللہ ہے، میں تو چھوڑ کر جا رہا ہوں. بنانے کا اختیار تو رسول کو بھی نہیں. اور یہ اتنا سینسیٹیو نقطہ ہے، جب قرآن کریم بحث کرتا ہے اس بارے میں تو کہا کہ ابراہیم کے بارے میں قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے تجھے انسانوں کا امام بنایا، ہم نے نہیں میں نے. قرآن کریم نے آپ مختلف مقامات پر دیکھیں گے بار بار ہے اللہ کے لیے انا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو خلق کیا. تو ہم سے مراد کیا کئی خدا ہو گئے؟ یعنی خدا تو ایک ہے، لیکن احترام کی خاطر، خدا کی عظمت کی خاطر کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو خلق کیا ایک ملے جلے ہوئے نطفے سے. تو قرآن کریم بہت مقامات پر انا کہتا ہے، لیکن جہاں عہدہ دینے کی باری آتی ہے وہاں احترام کو ہٹا دیتا ہے، کہتا ہے انا نہیں، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے نہیں بنایا میں نے بنایا، فقط مجھے اختیار ہے کہ زمین پہ خلیفہ بنا سکوں. بات واضح ہو رہی ہوگی انشاءاللہ. ایک موسیٰ، ان کے وزیر کا نام ہارون، تاریخ آگے بڑھتی ہے، امام موسیٰ، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے قاتل کا نام ہے ہارون الرشید. لہذا دو حجتیں ہیں موسیٰ کے نام کی، ایک کے وزیر کا نام ہارون، ایک کے قاتل کا نام ہارون. اور عجیب بات ہے، ایک کا لقب ہے موسیٰ کاظم، یعنی غصے کو پی جانے والا. قرآن کریم حضرت موسیٰ کی صفت بتاتا ہے، فخرج موسیٰ الی قومہ غضبان عصفا، جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف گئے تو کچھ غضبناک تھے. ایک موسیٰ وہ کہ جو غضبناک تھے، ایک موسیٰ وہ کہ جو غصے کو پی جانے والے تھے. یعنی قدرت سمجھانا چاہتی ہے، اگر میرے قہر و جلال کا مرقع دیکھنا ہو تو نبی موسیٰ کی ذات میں دیکھو، اگر صبر و حلم کا مجسمہ دیکھنا ہو امام موسیٰ کی ذات میں دیکھو. تو اب سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہارون، دو نام آگے سامنے، ہارون جو ہے ایک وقت میں ایک موسیٰ کا وزیر ہے اور ایک وقت میں ایک موسیٰ کا قاتل ہے. لہذا قدرت سمجھانا یہ چاہتی ہے کہ جب بھی تاریخ کا مطالعہ کرو تو کبھی ناموں کے دھوکے میں نہ آ جانا، ہمیشہ کردار پر نگاہ کو رکھنا، جس کا کردار مل جائے اسے سمجھ لینا، لیکن اگر نام کسی کا اچھا ہو اسے فرق نہیں پڑتا، کردار ہونا چاہیے، کردار ہونا چاہیے. دوسری بات، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال آ جائے، نام کی چلے بات ختم ہو گئی، دوسرا خیال یہ آ سکتا ہے کہ شاید اگر کوئی کسی مسلمان خاندان میں پیدا ہو جائے تو اس کا خاندان اہم ہے. اس چیز کو بالکل اسلام نے پہلے ہی فوراً اس انداز سے منع فرما دیا کہ جو سگا چچا تھا اس کے بارے میں اعلان کیا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو وہ کہ جو سگا چچا تھا اس کے بارے میں یہ اعلان کیا، اور ایک وہ کہ جس کے خاندان کا پتہ نہیں، جو عرب نہیں، ایران کا رہنے والا، دور سے آیا ہے، بہت دیر سے رسول کا انتظار کر رہا تھا، جب اس نے اپنا کردار بنایا تو اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا کہ وہ زبان کہ جو وما ينتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کی پابند ہے, اس زبان سے یہ جملہ جاری ہو گیا کہ سلمان و منا اہل البیت, سلمان کو کسی اور سے نہ سمجھنا, سلمان تو ہم اہل بیت میں سے. لہذا بلال حبشی, وہ بلال حبشی میں نے جیسے کہ نام میں لے لیا, حبش کا رہنے والا ایک سیاہ غلام, جب اذان دیا کرتا تھا تو کہا کرتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ. بلال وہ تھے جو شین سے ہی نہیں بول سکتے تھے, اس لیے کہ عرب کے رہنے والے نہیں تھے. اب وہ جو عرب ہیں انہیں بہت برا لگتا تھا کہ بھئی ایک اذان دینے والا, کیا اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ من ذالک کوئی ایسا بھی نہ ملا جو صحیح اذان دے سکے. تو آئے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے آپ, روایت کا جملہ یہ کہ آپ نے کس کالے کوے کو نعوذ باللہ من ذالک اذان دینے کے لیے مقرر کر دیا ہے. ہم وہ ہیں جو سین کو سین کہتے ہیں, شین کو شین کہتے ہیں, فواد کو فواد کہتے ہیں, فواد کو بات کہتے ہیں, توئے کو توئے کہتے ہیں, موئے کو موئے کہتے ہیں. ہمیں اذان کے لیے مقرر کیجیے, یہ کسے مقرر کر دیا؟ اللہ کے رسول نے کہا جملہ کا کہ سین و بلال شین عند اللہ. بلال کی زبان سے جب سین نکلتا ہے اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو شین بن جاتا ہے. یہ کردار, اور عزیزان گرامی اس کردار کی اتنی اہمیت ہے, میں آپ سے جو بار بار گزارش کر رہا ہوں محبت علی, اس کا ایک بہت بڑا اثر یہ ہے, علی کو اپنے دل میں اس انداز سے بسائیے کہ کسی اور کی گنجائش باقی نہ بچے. جیسے میں نے کل گزارش کی خدا کو جیسے اپنے دل میں بسایا, بہت عجیب جملہ ہے مولا کا. مولا کہتے ہیں کہ جب میری دعا قبول ہو جاتی ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں کہ میری خواہش پوری ہو گئی, اور جب قبول نہیں ہوتی تو مزید خوش ہو جاتا ہوں کہ جو اللہ کی خواہش تھی وہ پوری ہو گئی. تو جیسے علی نے اللہ کو بسایا ویسے مجھے اور آپ کو اپنے دل میں علی کو بسانا پڑے گا. شیخ مرتضیٰ زاہدی بہت بڑے عارف ہیں, ان کے پاس شیخ احمد اصفہانی یہ عالم تھے, وہ عارف تھے, یہ عالم ان کے پاس پہنچے کچھ ہدایت کے لیے, تو کہا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کیجئے. اب ان کا تعارف میں بعد میں کروں گا, بہت جلیل القدر شخصیات ہیں دونوں. تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ مجھے کچھ ہدایت کیجئے, تو شیخ مرتضیٰ زاہدی نے کہا کہ آپ خود بہت بڑے عالم ہیں, میں آپ کو کیا ہدایت کروں؟ کہنے کچھ فرمائیے. کہ ایک شرط پہ کہوں گا, سچ سچ جواب دینا. کہ ٹھیک ہے پوچھئے. کہ دیکھو فرض کرو تم کسی محفل میں جاؤ اور تمہارا اتنا استقبال ہو کہ سب کھڑے ہو جائیں, تمہیں اسٹیج پر بلائیں, تمہارا نام لیا جائے بار بار, مہمان خصوصی بنایا جائے, تو دل میں کیسا محسوس ہوگا؟ دل خوش ہو جائے گا. اگر میں اور آپ اپنے بقول کہیں ڈیڑھ انچ کی گردن اکڑ جاتی ہے جب کوئی پوسٹ مل جاتی ہے, پھر کوئی دوست دوست نہیں رہتا, وہ رشتے دار نہیں رہتے, پہلے جواب دیتا تھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور پھر جب کوئی سلام کرے جب پوسٹ ملنے کے بعد گردن ہلا دیتا ہے, سن لیا خالی. انداز بدل جاتا ہے نا. تو کہا کوئی اسٹیج پہ بلا لے تو کیا ہوگا؟ کہا دل خوش ہو جائے گا. سچی بات یہ. کہا اگلے دن پھر اسی محفل میں پہنچو اور پھر کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو, کوئی سلام کرنے والا بھی نہ ہو, ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاؤ, کوئی بات کرنے والا بھی نہ ہو, تو پہلے دن کی کیفیت میں اور دوسرے دن کی کیفیت میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کبھی سچی بات ہے, دل میں فرق تو ہوگا. شیخ مرتضیٰ زاہدی کہتے ہیں میں تمہیں نصیحت نہیں کر سکتا. حیران ہو کر کہتے ہیں اسے نصیحت کا کیا تعلق؟ اب بہت قیمتی جملہ ہے, سماعت فرمائیے گا. جواب دیتے ہیں اصل میں بات یہ ہے, جس کے دل پر انسانوں کی باتوں کا اثر ہوتا ہو اس کے دل پر اللہ کی بات کا اثر نہیں ہوا کرتا. اگر میرے اور آپ کے دل پر انسانوں کی باتوں کا اثر ہوتا ہے اللہ کی بات کا اثر نہیں ہوگا. میرے دل پر آپ اب ہر ایک اپنے اپنے طور پر چیک کر لیجئے, میری زندگی میں انڈین میڈیا کا کتنا اثر ہے؟ جتنا اثر ہوگا اتنا محمد اور اللہ کی بات کا اثر نہیں ہوگا. جتنا دوسروں کا اثر بڑھتا جائے گا اتنا دین کا اثر کم ہوتا جائے گا. جیسے کسی نے ایک مثال دی تھی, کہا کہ ایک کنویں میں, اب یہاں پر بھی شاید کنویں وغیرہ ہوتے ہوں گے اور سسٹم شاید ہوگا پرانی دیہاتوں میں, وہ یہ کہ ایک نجس جانور گر گیا, اس کی بو بیٹھ گئی, تو کہا کسی نے بھائی 10 ڈول نکال لو تو صحیح ہو جائے گی بو. 10 ڈول نکال لی, کچھ دیر تک صحیح ہوئی, پھر بو آنے لگی. پھر کہا جناب جو ہے وہ 25 ڈول نکال لو, کسی نے مشورہ دیا 50 ڈول نکال لو, پھر کہا 100 ڈول نکال لو. ڈول نکالتے گئے لیکن وہ جو ہے وہ کچھ دیر تک بو ختم ہوتی تھی, پھر رہ جاتی تھی. تو پھر کسی نے کہا جناب یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو ایک سمجھدار انسان تھا, اس نے کہا سب سے پہلے عقل مندوں اس کنویں سے جانور کو تو نکالو. پہلے جانور کو نکالو, پہلے صاف کرو, اس کے بعد جو صفائی ہوگی اس کا اثر ہوگا. دل سے شیطان کو نکالتے جاؤ, پھر جب مجلس میں آؤ گے تو مجلس کا اثر ہوگا. ایک ضرور بھیج دو محمد اور آل محمد کا. اور میں اتنی گزارش کرتا ہوں ساتھ میں, یعنی اپنے امام اور اپنے مولا علی سے منسلک ہو جاؤ. اور پھر ایک بہت بڑا حق ہے, خدا کی قسم ہم ناانصافی کرتے ہیں, اپنے زمانے کے امام کا حق بہت بڑا حق ہے, جس کے صدقے میں اس زمین و آسمان کو اس وقت رزق مل رہا ہے. ہم یاد نہیں کرتے, جب زبان پر مصیبت کا وقت آتا ہے تو یا علی مدد, مولا حسین مدد آتا ہے, کبھی اپنے زمانے کے امام کو نہیں پکارتے. ایک ورد اور ایک وظیفہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بہت سے لوگوں نے سوال کیا, رزق کا مسئلہ ہے, جاب کا مسئلہ, کاروبار کا مسئلہ. یبن الزہرا ادرکنی, یعنی اے زہرا کے فرزند میری مدد کیجیے. اس کی ایک تسبیح نکال کر دیکھو, آپ یقین جانیے زندگی بدل جائے گی. یعنی بی بی زہرا کے صدقے میں ان کے فرزند کو پکارو, یبن الزہرا ادرکنی, اے زہرا کے فرزند میری مدد کیجیے. اور کیسے پکارے؟ آج جمعہ کا دن گزرا, دعائے ندبہ جو جمعہ کو پڑھنے کے لیے کہا گیا, وہ 4 موقع ایسے جب دعائے ندبہ کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. ایک عید الفطر, دوسرا عید الاضحیٰ, تیسرا عید غدیر, اور چوتھا جمعہ کا دن. ان چاروں دنوں میں ایک بات مشترک ہے, چاروں عید کے دن ہیں. 3 تو ویسے ہی ہو گئے, عید کے عید الفطر, عید الاضحیٰ اور عید غدیر. جمعہ کا دن ہفتے کے ایام میں عید کی حیثیت رکھتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا, جب عید کا دن آتا ہے اور کسی کے یہاں موت ہوئی ہوتی ہے تو پہلی عید کو جاتے ہیں اس کے پاس تعزیت کرنے کے لیے. جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں کہ وہ بزرگ کاش وہ بھی ہوتے تو خوشی کا مزہ دوبالا ہو جاتا. یعنی اسلام سمجھانا چاہتا ہے, جب بھی خوشی کا موقع آئے اپنے زمانے کے امام کو یاد کر لو, کاش مولا آپ ساتھ میں ہوتے تو یہ خوشی دوبالا ہو جاتی. اس انداز سے یاد کرو. اور کیسے؟ دعائے ندبہ, یعنی وہ عظیم دعا. اس کا وقت کیا ہے؟ کہ جمعہ کا دن جب فجر کی نماز قضا ہو جائے اس کے تقریباً 1 گھنٹے بعد اس دعا کو پڑھو, افضل ترین وقت. کیوں بھائی؟ سب سے افضل وقت تو نماز شب کا ہے, اس وقت کیوں نہ پڑھیں؟ پھر نماز فجر کا ہے, اس وقت کیوں نہ پڑھیں؟ کہ فجر قضا ہو جائے, قضا ہو جانے کے 1 گھنٹے تک انتظار کرو, اس کے بعد پڑھو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روایتوں میں بات آئی ہے کہ امام کا ظہور کب ہوگا؟ جمعہ کا دن ہوگا, فجر کا وقت ہوگا جب میرے مولا تشریف لائیں گے. اب مثال دے دوں, آپ کا کوئی مسافر آنے والا ہے کراچی سے, آپ نے اندازہ لگا لیا مثلا 4 بجے پہنچ جائے گا, آپ 4 بجے ریڈی ہو گئے اسے ریسیو کرنے کے لیے, 4 سے 4:15 ہو گئے وہ نہیں آیا, 4:15 سے 4:30 ہو گئے وہ نہیں آیا, 5 بج گئے وہ نہیں آیا. اب جتنا جس کا قریبی تعلق ہوگا وہ اسی حیثیت سے پریشان ہوتا جائے گا. اگر کوئی عام سا دوست ہوگا میں کہوں گا آ جائے گا خود ہی, چھوڑو. کوئی قریبی دوست ہوگا فکر مند ہو جاؤں گا, اگر اپنا بیٹا ہوگا اور فکر مند ہو جاؤں گا, باپ ہوگا فکر مند ہو جاؤں گا کہ کیوں نہیں آیا اب تک. کا جمعہ کا دن ہے, فجر کا وقت ہے جب میرے مولا کو آنا چاہیے تھا, اپنے مولا کے انتظار میں بیٹھ جاؤ, اے مولا آج تجھے آنا تھا, اس وقت تجھے آنا تھا. اب مولا تشریف نہیں لائے, انتظار کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ, 1 گھنٹے کا وقت گزر گیا, اب ندبہ کرنا شروع کرو. مولا کو ڈھونڈ تو نہیں سکتے, اب ندبہ کرنا شروع کرو کہ اے مولا آج تجھے آ جانا تھا, اس وقت تجھے آ جانا تھا, کیوں نہیں آئے؟ اور ندبے میں کیا کہو؟ شروع کرو امام حسن امام حسین سے, بات وہاں سے شروع ہوتی ہے, عین الحسن و عین الحسین. اینا ابناء الحسین صادق بعد صادق وصالح بعد صالح، کہاں ہے حسن، کہاں ہے حسین، کہاں ہے فرزندان حسین؟ صادق بعد صادق جو سچوں کے بعد سچے تھے، وصالح بعد صالح جو صالح کے بعد صالح تھے. اين السبب المتصل بين الارض والسماء، اين الطالب بذحول الانبياء وابناء الانبياء، اين الطالب بدم المقتول بكربلاء، عزيز علي ان ارى الخلق ولا ترى ولا اسمع لك حسيسا ولا نجوى. کہاں ہے وہ مولا جس کے سبب سے زمین و آسمان اپنے مقام پر باقی ہے؟ کہاں ہے وہ مولا جو انبیاء پر ڈھائے جانے والے مصائب کا انتقام لینے والا ہے؟ کہاں ہے وہ مولا جو کربلا کے ناخون کا انتقام لینے والا ہے؟ اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ عزیز علیہ ان ار الخلق ولا ترى. اے مولا مجھ پر یہ بات بہت سخت ہے کہ یہ آنکھیں دنیا کی ہر چیز کو دیکھ سکتی ہیں لیکن تیری زیارت سے محروم ہے. ولا اسمع لك حسيسا ولا نجوى، یہ کان دنیا کی ہر آواز کو سن سکتے ہیں لیکن آپ کی زیارت سے محروم ہے. حل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقا، اے مصطفیٰ کے فرزند کیا کوئی ایک راستہ ایسا نہیں جس سے میری اور آپ کی ملاقات ہو سکے؟ اس تڑپ کے ساتھ پکارنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ وہ مولا ہے جو فقط میرے اور آپ کا مولا نہیں ہے، یہ تو عیسیٰ کا بھی مولا ہے، یہ تو انبیاء کا مولا ہے. اور یہ جو بات میں گزارش کر رہا ہوں یہ فقط خطابت کا نقطہ نہیں کہ یہ مولا انبیاء کا مولا ہے، نہیں، واقعا بات شروع کیجئے پہلے سے علی علیہ السلام، ایک درود بھیج دو محمد اور آل محمد کا. اور یہ جو ذکر مولا ہو گیا نا، جہاں ذکر مولا ہو جاتا ہے وہ مقام دنیا کا مقام نہیں رہتا، جنت کا مقام بن جاتا ہے. جو کسی نے کہا تھا آج اس موقع پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جہان والوں کو جنت کی ہے تلاش مگر، جہان والوں کو جنت کی ہے تلاش مگر، حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں یہ پوری کائنات کے مولا ہے، ان کے صدقے میں رزق مل رہا ہے، یہ مجھے اور آپ کو سمجھنا پڑے گا. اب ایک وہ جو تمہیں ساری زندگی رزق دیتا رہے، کیا کبھی اس کی نافرمانی کرنے کی ہمت ہوگی؟ کبھی وہ مولا بلا لے تو کیا اس کو انکار کرنے کی ہمت ہوگی؟ نہیں، انکار کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. سوال یہ کہ مولا کب بلاتے ہیں؟ جب بھی مسجد سے حیا علی الصلاح کی آواز اور آذان کی صدا آ جائے سمجھو آج مولا نے بلا لیا ہے. اب کون ہے جو مولا کی صدا پر جاتا ہے؟ یہ وہ مولا ہے. میں نے کہا نا بات علی علیہ السلام کے بعد کے حوالے سے میں گزارش کر رہا تھا، یعنی ان کا درجہ، ان کا مقام انبیاء سے اتنا بلند ہے. آیت اللہ وحید خراسانی ایک بہت بڑے مرجع تقلید ہیں قم میں، ان کا ایک جملہ ہے، بڑا عارفانہ جملہ، کہتے ہیں کہ خدا کی قسم حسین کا مقام وہ ہے کہ انبیاء کی معرفت سے حسین کا مقام باہر ہے. نہیں سمجھ سکتے انبیاء، نہیں سمجھ سکتے حسین کا مقام کیا ہے. کیوں یہ کیوں گزارش کر رہا ہوں؟ حجاج ابن یوسف کے دربار میں حرہ نام کی خاتون آتی ہے، جب وہ آئی تو حجاج نے اس کو دیکھا، حجاج کون ہے؟ اتنا ظالم ترین بادشاہ کہ عمر ابن عبدالعزیز خصوصی خاندان کا ہے. اس کا جملہ یہ ہے کہ اگر دنیا بھر کے سارے ظالموں کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے میں حجاج ابن یوسف کو رکھا جائے، الحمدللہ ہمارا پلڑا بھاری ہوگا. اتنا ظالم ترین بادشاہ ہے جس کے نام سے لوگ خوف کھاتے تھے، نام علی اور نام حسین رکھنے پر بچوں کو شہید کیا کرتا تھا. اور ایک تو وہ ظالم ہوتا ہے جو اپنی حکومت کے لیے کام کرتا ہے، یہ وہ ظالم ہے کہ جسے ظلم کرنے میں مزہ آتا ہے. اپنے وزیر سے کہتا ہے بہت دن ہو گئے دل میں بے چینی ہو رہی ہے. کہا کیوں؟ کسی علی والے کا خون میرے سامنے نہیں بہا. اس نے وہ کام کیا، میں ممبر سے پورا بیان نہیں کر سکوں گا، اشارے کو سمجھنا. لوگ جب تکیے میں چلے گئے لوگوں کا تکیہ توڑنے کے لیے، کہا کہ کتنا بھی تکیے والا ہو ایسا کرو سڑکوں پر ایک پاک بی بی کا نام لکھوا دو، نام لکھوا دو، اب چاہے کتنا ہی تکیے والا ہو جب اس نام پر پہنچے گا کسی کی مجال ہوگی کہ وہاں پیر رکھ سکے؟ کہ جس کا پیر پھسلے سمجھ جاؤ علی والا ہے، اسے پکڑ لو. ایک مرتبہ بازار میں گش کر رہا تھا بھیس بدل کر، کسی سے پوچھا تیرا حجاج کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب اس زمانے میں الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا نہیں تھا کہ پتا چلے کہ حجاج کی تصویر کیا ہے. لوگوں نے نام سن رکھے ہوتے تھے خالی, اسے نہیں معلوم یہ حجاج ہے. اب اس نے کہنا شروع کیا حجاج اتنا ظالم بادشاہ, اتنا جابر بادشاہ. کہتے کہتے کچھ دیر بعد کہتا ہے تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ کہ نہیں, کہ میں ہوں حجاج ابن یوسف. اب یہ کہتا ہے آپ کو معلوم ہے میں کون ہوں؟ کہ نہیں, کہا میں اصل میں ایک پاگل ہوں, مجھے ہر تھوڑی دیر بعد پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے. تو مجھے خود پتا نہیں چلتا کہ میں کیا کہتا جاتا ہوں. یہ خوف کا عالم تھا. اس حجاج ابن یوسف کے دربار میں ایک مومنہ عورت آتی ہے. آپ تصور کیجئے, یہ ظالم ترین بادشاہ جس کے سامنے کسی کی مجال نہیں کہ بول سکے, اس کے دربار میں ایک مومنہ عورت کھڑی ہے. اس ظالم نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو علی کو کچھ فلا اور فلا اور فلا سے افضل سمجھتی ہے, کیا ایسا ہے؟ اس نے کہا نہیں, تو نے غلط سنا ہے, ایسا تو نہیں ہے. جو جہاں کا مستحق ہو وہ وہیں پر جائے گا, دفن چاہے نزد قبر مصطفیٰ ہوتا ہے ہو. تو افضل سمجھتی کا نہیں, افضل نہیں سمجھتی, ایسی بات نہیں ہے. پھر کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ میں علی کو ان لوگوں سے افضل تھوڑی سمجھتی ہوں, میں تو علی کو آدم سے افضل, نوح سے افضل, موسیٰ سے افضل, عیسیٰ سے افضل. میں تو ان سے افضل سمجھتی ہوں. اچھا, ان سے افضل کا اگر تو نے ثابت نہ کیا, اسی بھرے دربار میں تیری گردن اڑا دوں گا. کہا ٹھیک ہے, ثابت کروں گی, اور فقط قرآن سے ثابت کروں گی. شاید کہنا یہ چاہتی ہو کہ فقط قرآن سے گفتگو کروں گی, تاکہ جن کے لیے قرآن کافی ہے ان کے لیے میری گفتگو بھی کافی ہو جائے. قرآن سے بات کروں گی. کہا ٹھیک ہے, بات کر. آدم سے شروع کیا, اس سے پورا واقعہ میں نہیں پڑھوں گا, لیکن کچھ آیتیں وہ ہدیہ کرتا جاؤں ثواب کی خاطر بھی. کہا آدم, آدم کے بارے میں قرآن نے کہا فعصا آدم ربہ فغوا, آدم نے اپنے رب کا عصیان کیا, یعنی ترک اولا. کوئی گناہ نبی کی ذات سے سرزد نہیں ہو سکتا, یہ شیعہ کا عقیدہ ہے, تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے. گناہ نہیں کیا, ترک اولا ہو گیا. فغوا, اور آدم کچھ دیر کے لیے شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا اسی ترک اولا کی وجہ سے. کہا آدم وہ کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ترک اولا ہو گیا, اور میرا علی وہ کہ جس کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے وکان سعیکم مشکورا, اے علی تیرا ہر ہر عمل وہ ہے جو شکر ادا کیے جانے کے قابل ہے. کہا اس سے بڑھ کر ایک بندے کی فضیلت کیا ہوگی کہ وہ عمل انجام دیتا جائے, مالک اس کا شکر کرتا چلا جائے. فضیلت ثابت ہو گئی. کہا ٹھیک ہے, آگے بڑھو. کہا نوح اور لوط, قرآن کریم سورہ مبارکہ تحریم کی آخری آیتیں کچھ. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط اذ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین. کہ اللہ نے کافر عورتوں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کو مثال بنا کر پیش کیا ہے. نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی. اذ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. قرآن کہتا ہے ہمیں معلوم ہے یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں, نبیوں کی بیویاں تھیں. فخانتاہما, لیکن ان دونوں نے خیانت کر دی. اگر نبی کی بیوی خیانت کر دے تو وہ مومنوں کے لیے مثال نہیں ہوتی, کافروں کے لیے مثال ہوتی ہے. بھائی کافروں کے لیے مثال ہے, قرآن کریم کہتا ہے فخانتاہما, ان دونوں نے خیانت کر دی. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا, کلیئر کٹ جملہ قرآن کا, ان کا نبی کی بیوی ہونا انہیں قیامت کے دن بخشوا نہیں دے گا. کلیئر کٹ جملہ. اور ان سے کہا وکیل کھل النار مع الداخلین, ان سے کہا جائے گا جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ. کنو اور لوط کی بیوی وہ جیسے اللہ نے کافر عورتوں کے لیے مثال بنا کر پیش کیا, میرے علی کی زوجہ وہ جس کے بارے میں رسول اعلان کرتے ہیں کہ کانت مریم سیدتا نساء فی زمانہا اما ابنتی وہی فاطمہ سیدت النساء العالمین من الاولین والآخرین.
مریم
فقط وقت اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، لیکن میری بیٹی فاطمہ اولین آخرین میں جتنی عورتیں گزری ہیں سب کی سردار ہے. کہ فضیلت ثابت ہو گئی. آگے کہا موسیٰ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب موسیٰ ہجرت کر رہے تھے تو خائفاً یترقب، دل میں خوف تھا اور خوف کے ساتھ موسیٰ ہجرت کر رہے تھے. کہ بات سمجھ میں آ گئی. کہ موسیٰ وہ کہ جب ہجرت کا واقعہ ہوا تو دل میں خوف آ گیا، علی وہ کہ جب ہجرت کا واقعہ ہوا اور بستر رسالت پر سویا تو ایک جملہ کہتے ہیں، جملہ کہتے ہیں کہ آج کے دن جیسی نیند علی کو نصیب ہوئی ویسی ساری زندگی نصیب نہیں ہوئی تھی. موسیٰ پر فضیلت ثابت ہو گئی. کہ ٹھیک ہے، اب ابراہیم کہ ابراہیم کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم نے اپنے رب سے کہا قالا ارینی کیف تحیی الموتا، اے خدا مجھے بتلا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قرآن نے کیا کہا، قالا اولم تؤمن، اے ابراہیم کہ ہم پر ایمان نہیں ہے. ابراہیم نے جب اپنے ایمان کا سنا گھبرا گئے. قالا بلا، ابراہیم کہتے ایمان تو ہے ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ اس دل بے قرار کو قرار حاصل ہو جائے. اب قدرت کے لیے مشکل کام تو تھا نہیں. قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم اتروهن یأتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم. اے ابراہیم چار پرندے لو، ان چاروں کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد انہیں ایک مقام پر رکھ دو، جب پہاڑ پر رکھ دو گے اور بلاؤ گے ثم اتروهن یأتینک سعیا، جب بلاؤ گے تو یہ سب کے سب تمہاری طرف آ جائیں گے. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یاد رکھو اللہ عزت والا بھی ہے حکمت والا بھی ہے. کہ ابراہیم وہ کہ جب تک خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیا اس وقت تک یقین کی منزل پر نہ پہنچے، اطمینان میں کمی تھی. کہ جب تک خود دیکھ نہ لو اس وقت تک یقین کی منزل پر نہیں پہنچ سکتا. ابراہیم کا یقین اس مقام پر ہے. اور میرے علی کا یقین وہ تھا کہ علی نے اعلان کیا لو کشف الغطاء لمستک تو یقینا، اگر زمین و آسمان کے پردے علی کی نگاہوں سے ہٹ جائیں علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. میرا یقین پہلے ہی سے اس منزل پر ہے کہ یقین میں زمین و آسمان کے پردے ہٹ جائیں علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا علم و عمل کا. یعنی اب کہنا کیا چاہ رہا ہوں، چلو جو زبان بشیر آ گیا تھا کہہ دوں، علم و عمل کا نیک طبیلہ ہے مرتضی. انبیاء کی بات ہو رہی تھی نا، یاد رکھنا علم و عمل کا نیک طبیلہ ہے مرتضی، یعنی حصول خلد کا حیلہ ہے مرتضی، یعنی حصول خلد کا حیلہ ہے مرتضی. اے منکر علی تیری بساط کیا، محشر میں انبیاء کا وسیلہ ہے مرتضی. پر جو ثابت ہو رہا ہے وہ کیا ثابت ہو رہا ہے، یعنی علی میں نے عرض کیا نوح سے افضل، آدم سے افضل، نوح سے افضل، لوط سے افضل، ابراہیم سے افضل، عیسیٰ اور موسیٰ سے افضل. یعنی کیا مطلب، آخری جملہ تقریر کا، اس کے بعد بس منزل مسائل پر آ. یعنی کیا مطلب، یعنی علی آدم کا مولا، نوح کا مولا، ابراہیم کا مولا، عیسیٰ کا مولا، موسیٰ کا مولا. اب سمجھ میں آیا کیا مطلب ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا. جس طرح علی اس مقام تک پہنچے، لیکن اس مقام پر پہنچنے کے بعد خالق کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا کیسے، خالق کے سامنے اپنے آپ کو اس ایسے جھکایا کہ دعائے قبیل کا جملہ ہے فانا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین. علی تیرا ایک حقیر بندہ، ایک مسکین بندہ، مستکین بندہ، جو جتنا رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا جائے گا خدا دوسروں کے سامنے اسے اٹھاتا جائے گا. یہ قانون ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو اس انداز سے جھکا کر رکھو چاہے کتنے ہی مقام پر انسان پہنچ جائے. کل عرض کروں گا انشاءاللہ، بس اوقات غرور و تکبر جو آ جاتا ہے نا وہ مانے ہو جاتا ہے فضیلت کے مقام تک پہنچنے میں, کتنے ہی مقام تک پہنچ جاؤ, لیکن یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنا. اور عزیزان گرامی, میں نے جیسے امام کے حوالے سے عرض کیا تو یہ بھی عرض کر دوں, وہ جو 313 کا عدد ہے نا کہ 313 ہوں گے تو امام تشریف لائیں گے, ایک غلط فہمی یہ بھی نہ رہے کہ جناب 313 ہے تو مجھے اور آپ کا نام کیسے آئے گا. 313 میں تو بڑے بڑے علماء موجود ہیں, بڑے متقی پرہیزگار موجود ہیں, میں 313 میں کہاں آؤں گا. نہیں, 313 وہ ہیں کہ جو پہلی آواز پر امام کے پاس پہنچنے والے ہیں, وہ پہلی آواز پر پہنچنے والے ہیں. اس کے بعد بہت سے پہنچیں گے, آپ کو جلدی پہنچیں گے, ہم جیسے کوئی دیر سے پہنچیں گے, لیکن سب پہنچیں گے انشاءاللہ. شرط یہ ہے کہ کردار ایسا ہو کہ لشکر امام میں شامل ہونے کے قابل ہو. کون قابل ہوتا ہے؟ دستغیب شیرازی کا جملہ رکھ کر دوں, آیت اللہ دستغیب شیرازی, جنہوں نے گناہ کبیرہ لکھی ہے, قلب سلیم لکھی ہے, اور بھی بہت ساری کتابیں. علم اخلاق کے بہت زیادہ مانے ہوئے عالم کہلائے جاتے تھے. کہتے جب نجف اشرف میں ہم تھے تو اس وقت ہمارے دل میں خیال آیا کہ امام کے لشکر میں کون شامل ہوگا. سوال ہے, کہا اس کا جواب کسی اور سے کیا معلوم کریں, کیوں نہ خود امام سے پوچھیں کہ مولا آپ کے لشکر میں کون شامل ہوگا. امام سے کیسے پوچھیں, امام تو غائب ہیں. کبات یہ ایسا کرتے ہیں, ایک شخص کو مقرر کرتے ہیں 3 دن وہ روزہ رکھے, 3 راتیں عبادت کرے, اس کے بعد امام سے ملاقات کی درخواست کرے, شاید امام اس سے ملاقات کر لیں اور بتا دیں کہ وہ 313 کیسے ہوں گے. کہا ٹھیک ہے. ایک شخص کو جو سب سے زیادہ متقی تھا منتخب کیا گیا, 3 دن روزے رکھتا رہا, 3 راتیں نمازیں پڑھتا رہا, آخری جو لمحہ تھا اس پر وہ گھر سے باہر نکلتا ہے, چہرے پر مایوسی تھی. لوگ سمجھ گئے, لوگ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ امام سے ملاقات نہیں ہوئی. امام سے ملاقات نہیں ہوئی, کہ ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن جو امام کا میسج تھا وہ پہنچ گیا. کبھی مایوسی کیوں ہے, پھر تو خوشی ہونی چاہیے کہ امام نے سمجھا دیا. کہ بات یہ ہے کہ جو میرے مولا نے معیار بتایا ہے وہ بہت سخت ہے. کہ کیا معیار ہے؟ کہ معیار یہ ہے کہ میں, مولا نے خواب کے ذریعے مجھے سمجھایا, میں پوری رات عبادت میں بسر کر رہا تھا, آخری رات تھی, میں گڑ گڑا کر کہہ رہا تھا مولا مجھے کسی طریقے سے سمجھا دیں, کہ رات کے آخری حصے میں میری آنکھ لگ گئی, میں نے دیکھا میں کشتی میں سوار ہوں اور کشتی میں سوار ہو کر آگے جا رہا ہوں. جیسے ہی کشتی ایک جزیرے پر رکی, میں جزیرے پر اترا, لوگوں نے آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا, کہ آج سے آپ ہمارے بادشاہ. میں حیران ہو گیا, یہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ ہمارے بادشاہ کا انتقال ہوا ہے. ہماری رسم یہ ہے کہ جو پہلا شخص اس کشتی سے آتا ہے اس جزیرے پر, اسے ہم بادشاہ بنا لیتے ہیں. آپ پہلے شخص سے جو تشریف لائے ہیں, لہذا یہ ساری حکومت آپ کی, خواب دیکھ رہا ہے, یہ ساری حکومت آپ کی. اور ہمارا دستور یہ ہے کہ اس نئے بادشاہ سے پرانے بادشاہ کی جو بیٹی تھی اس کی شادی ہو جاتی ہے, لہذا اب شادی بھی ہو گئی, اسے بیٹھے بیٹھے دولت مل گئی, کرسی بھی مل گئی, اقتدار سب کچھ, شادی ہو گئی, حجلے اور اسی میں جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک جیسے کہتے ہیں نا نو دولتی ہے, وہ کہ جس کو اچانک سب کچھ مل جائے اسے تو پہلے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ ہو کیا گیا میرے ساتھ, وہ ذہن میں سوچ رہا ہے یہ کیا ہو گیا اچانک سے, ابھی سنبھل نہیں پا رہا. حجرے اسی میں جاتا ہے, وہاں پر اس کی زوجہ بیٹھی ہوئی ہے, اب بات کرنا بھی شروع کر رہا تھا, بہت خوش تھا, دک الباب ہوا, دروازے پر دستک, اس وقت کون ڈسٹرب کرنے آ گیا؟ کہ بادشاہ سلامت آپ کا وزیر. کہ کیا کام ہے؟ کہ وہ جس امام کو ساری زندگی العجل 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 کہہ کر بلا رہے تھے, اس امام کا ظہور ہو گیا ہے, چلیے تشریف لائیے. اب یہ سر جھکا کر کہتا ہے مولا آپ کو بھی ابھی آنا تھا مولا. مولا آپ کو بھی ابھی آنا تھا, کچھ لیٹ آ جاتے, یہ بڑی غلط ٹائمنگ آپ نے سلیکٹ کر لی. تو کہتے ہیں اچھا آپ کہہ تو نہیں سکتا کہ مولا سے کہو نہیں آ رہا. کہا ٹھیک ہے مولا سے کہو آ رہا ہوں, بس پہنچ رہا ہوں. کچھ دیر بعد پھر وزیر آیا, کیا مسئلہ ہے؟ کہ وہ جس مولا کو الہی عظم البلا کہہ کر پکارا کرتے تھے, اللہم کل ولی کل پڑھا کرتے تھے, وہ مولا تشریف لا چکے ہیں. چلو کہ مولا سے کہو آ رہا ہوں. کچھ دیر بعد پھر وزیر آیا, کہ مولا بلا رہے ہیں, کہ مولا بس پہنچ رہا ہوں. بس اتنا کہنا تھا کہ آپ کھل گئی. مولا نے سمجھا دیا, بس جو موقع تھا وہ ہاتھ سے نکل گیا. مولا کا چاہنے والا جو مولا کی خدمت میں پہنچے گا وہ ہوگا جو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہم اس مولا کو سمجھتا ہو جس کے صدقے میں اس کو رزق مل رہا ہے. رزق کو اہمیت نہ سمجھتا ہو, اس مولا کو اہمیت سمجھتا ہو جس کے صدقے میں مل رہا ہے. اور حدیث میں آیا ہے کہ جب بھی امام کا ظہور ہوگا نا, اس وقت ہر انسان اپنے کسی نہ کسی بہت ضروری مسئلے میں گرفتار ہوگا. یہ اللہ کا امتحان ہوگا. امتحان یہ ہوگا کہ کون اس مسئلے کو چھوڑ کر اپنے آقا کی خدمت میں پہنچتا ہے. اور دعا کیجئے کہ خدا وہ موقع نصیب کرے کہ جب آقا کے قدم ہو اور ہم سب کے سر مولا کے قدموں میں جھکے ہوئے ہوں. اور اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے ایک بابا سے بولا درود بھیج دے محمد اور آل محمد. اور یہ وادی ایسی ہے جو معرفت اور معنویت کی وادی ہے نا, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے. کوئی بچہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بزرگ سے بہت آگے ہو, کوئی بہت بوڑھا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی معنویت کے مقام پر نہ ہو. یقین نہیں آتا تو کربلا کے میدان کو دیکھیں. 6 مہینے کا بچہ بھی ہے, 90 سال کا بوڑھا بھی ہے. حسین نے جو فوج ترتیب دی ہے واقعا وہ عجیب ہے. غلام بھی ہے آزاد بھی ہے, عرب بھی ہے غیر عرب بھی ہے, بنی ہاشم والا بھی ہے دوسرے خاندان والا بھی, سب موجود ہیں. ہے 72 لیکن ہے ایسے کہ حسین نے جملہ کہا کہ یہ وہ اصحاب ہیں جو نہ میرے نانا رسول اللہ کو نصیب ہوئے, نہ بابا علی مرتضیٰ کو نصیب ہوئے, نہ بھیا حسن مشتبہ کو نصیب ہوئے. اور ان کی شان کیا ہے, عجیب شان ہے. 2 لوگوں کا ذکر کر دوں, کل سے انشاءاللہ بنی ہاشم کے شہداء کا ذکر شروع کروں گا. آج حسین پر قربان ہونے والے, یعنی وہ عجیب کردار ہیں. ایک کا نام ہے جان غلام حبشی, ایک کا نام ہے سعید ابن جبیر. یہ دونوں عجیب کردار ہیں, بہت عجیب. جان کون ہے؟ جان وہ ہے کہ سیاہ غلام جس کے پسینے سے بو آتی ہے. آیا مولا کے پاس, آ کر کہتا ہے کہ اے فرزند رسول, اب مجھے اپنی بارگاہ میں قربان ہونے کی اجازت دیجیے. حسین نے کہا نہیں جان, ہم غلاموں کو سخت وقت کے لیے نہیں رکھا کرتے. تمہیں معلوم ہے, دیکھو اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. دیکھیں یہ تو حسین کا وہ جملہ ہے نا, شب عاشور جب حسین نے چراغوں کو بجھایا, کہ جسے جانا ہے چلا جائے, کوئی اٹھ کر نہ گیا. جب چراغ روشن کیے گئے, حبیب ابن مظاہر نے گفتگو کی, انشاءاللہ بعد میں کسی شب میں عرض کروں گا, مسلم ابن اوسجا نے گفتگو کی, اس کے بعد حسین نے ایک جملہ کہا, دیکھو شاید تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اگر تم چلے جاؤ گے تو لوگ تمہارے بارے میں کیا کہیں گے کہ حسین کو چھوڑ کر آ گئے. ایسا کرو میرے ایک ایک بچے کا ہاتھ پکڑو, میرے ایک ایک بچے کو لے کر چلے جاؤ, اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا ہم حسین کے بچوں کو بچانے کے لیے آ گئے تھے. پھر بھی کوئی نہیں گیا. اس کے بعد حسین نے کہا, دیکھو شاید تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو تم قیامت کے دن جنت میں نہ جا پاؤ گے. دیکھو تم سب جانتے ہو میرے نانا نے مجھے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا تھا, جنت میری ملکیت میں, حسین وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں جنت دلوائے گا. پھر بھی کوئی نہ گیا. یہ تھے حسین کے چاہنے والے. اب جب حسین نے جان کو کہا نا, چلے جاؤ جان, ہم غلاموں کو سخت وقت کے لیے نہیں رکھا کرتے, جان نے اپنی نظروں کو جھکایا اور روتے ہوئے کہتے ہیں, مولا میں سمجھ گیا میرا خون اس قابل نہیں ہے کہ تجھ پر قربان ہو سکے. میرا چہرہ سیاہ ہے, میرے پسینے سے بو آتی ہے, میں اس قابل نہیں ہوں کہ قربان ہو سکوں. حسین نے کہا نہیں جان, میرے نانا رسول اللہ نے سارے فرق مٹا دیے تھے. کہا مولا پھر مجھے قربان ہونے کی اجازت دیجیے. بہت مختصر کروں گا, مولا نے اجازت دی. جان چلتے ہیں, کچھ دیر بعد آواز دیتے ہیں, یا مولا ادرکنی, اے مولا میری مدد کو آئیے گا. حسین جان کے قریب پہنچے, بس جیسے حسین جان کے قریب پہنچے نا, تو جان غشی کے عالم میں تھے, بے ہوش ہو چکے تھے. اب میرے مولا نے جان کا سر اٹھایا اور اپنے زانوں پر رکھا, اور میرے مولا جان پر گریہ کرنے لگے. جب گریہ کر رہے تھے تو جان کے چہرے پر میرے مولا کے آنسو ٹپکے اور جان کی آنکھ کھلتی ہے. اب جیسی جان کی آنکھ کھلی نا, جان نے دیکھا میرا سر ہے، حسین کی گود میں فوراً اپنا سر اٹھا کر زمین کربلا پر رکھا. حسین نے پھر سر اٹھایا اپنی آغوش میں رکھا، جان نے پھر نیچے رکھا. حسین نے پھر سر اٹھایا، جان نے پھر نیچے رکھا. حسین کہتے جان کیا وجہ ہے، میں تیرا سر اپنے زانوں پر رکھتا ہوں، تو نیچے کیوں رکھ رہا ہے؟ جان کہتا ہے مولا ارے یہ فرزند زہرا کا زانو ہے مولا. ایک سیاہ غلام ہے مولا، میں اس قابل نہیں کہ آپ کے زانوں پر آ سکوں. حسین نے کہا نہیں جان. اور اب جو حسین نے جان کو معراج عطا کی، اور معراج کسی کو عطا نہ کی، حسین جھکتے ہیں، اور جھک کر حسین نے اپنے رخسار کو جان کے رخسار پر رکھا، اور حسین نے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کر کہتے ہیں اللہم بید وجہ و طیب ریحہ. بارے لا حسین تجھ سے دعا کرتا ہے اس کے چہرے کو نورانی بنا دے، اس کی منہ کو خوشبو میں تبدیل کر دے. بس جان کا یہ سننا تھا، جان کہتا اے حبیب اے مسلم، آج میں تم سے زیادہ بلند ہو گیا. ارے حسین نے میرے رخسار پر اپنا رخسار. یہ ایک جان، اور دوسرا میں نرس کیا شہید ابن جبیر. یہ عجیب کردار ہے. یہ شہید کون ہے؟ شہید وہ ہے جو 90 سال کا بوڑھا صحابی ہے، ہاتھوں میں راشا ہے، نہ تلوار اٹھا سکتا ہے نہ تیر کھینچ سکتا ہے، صبح سے پریشان ہے، صبح سے پریشان. تھوڑا صبر کر لو، میں تھوڑا سا وقفہ دیتا ہوں. صبح سے پریشان ہے، میں اپنے آقا کی خدمت میں کیسے جان کو قربان کروں گا، میں تو تلوار نہیں چلا سکتا، میں تو نیزہ نہیں اٹھا سکتا. جب ظہر کا وقت آیا، ابو تمامہ سیداوی کہتے ہیں مولا جی چاہتا ہے کہ زندگی کی ایک آخری نماز تیرے پیچھے پڑتا ہوا جاؤ. حسین کہتے جعلک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نماز پڑھنے والوں میں شمار کرے. اور اس کے بعد حسین نے صفے بنائی، آگے میرے مولا کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھانا شروع کرتے ہیں. بس صحیح سمجھ گئے کہ اے خدا تو نے دعا کو قبول کر لیا، بس قربانی کا موقع آ گیا. آگے آتے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں، یہ 90 سال کا بوڑھا صاحبی کہتے ہیں کہ اے مولا میں تلوار نہیں چلا سکتا، نیزہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن یہ سینے کی بوڑھی پتلیاں یہ اس قابل ہے کہ تیری جانے والے والے تیروں کو روک سکیں. اے مولا مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کے آگے کھڑا ہو جاؤں، دشمن جو تیر مارتا جائے میں اپنے سینے پر ان تیروں کو روکتا چلا. مولا نے اجازت دی، شہید کھڑے ہوتے ہیں، شہید کبھی دائیں جھکتے ہیں تیروں کو روکتے ہیں، کبھی بائیں جھک کر تیروں کو روکتے ہیں، اور ایک جملہ کہتے کہتے بار الہ شہید کو اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے مولا کی نماز مکمل نہ ہو جائے. اور یہاں حسین کی نماز مکمل ہوئی، حسین کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور وہاں شہید کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اور شہید کا آخری سلام قبول کرو. شہید گرے، شہید کا سر حسین کی آغوش میں پہنچا، سوال کرتے ہیں ہل وفی تو یا ابن رسول اللہ، کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا؟ حسین کہتے ہیں اما انت محمی فل جنہ، شہید تو تو جنت میں بھی میرے آگے آگے جائے گا. بس آخری جملے کہوں گا، آخری جملہ، مجھ میں تاب نہیں. سعید کچھ دیر بعد کہتے ہیں مولا مجھے ایسا لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کوئی سرہانے آ کر بیٹھ گیا ہو، جیسے کوئی میرا استقبال کر رہا ہو. سعید جملہ سننا تھا، حسین کہتے سعید ادب سے سلام کرو، یہ میرے نانا رسول خدا تجھے جنت سے لینے کے لیے آ گئے. کچھ دیر بعد سعید کہتے مولا مجھے ایسا لگا جیسے میرے دہنی طرف کوئی آ کر بیٹھ گیا. کہا سعید ادب سے سلام کر، یہ میرا بابا کائنات کا مشکل کشا علی مرتضیٰ تجھے لینے کے لیے آ گیا. کچھ دیر بعد سعید کہتے مولا ایسا لگا جیسے باہنی طرف کوئی آ گیا. حسین کہتے سعید یہ میرا بھیا حسن مصطفیٰ تجھے لینے کے لیے آئے ہیں. اور اب جو آخری جملہ سعید نے کہا، نہ حسین سے برداشت ہو سکا، نہ میں اس کو کہہ پاؤں گا. سعید کہتے مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی قدموں کی طرف بڑھ رہا ہو. حسین نے سعید کو رکھا، کہا سعید جلدی سے پیروں کو سمیٹ لے، ارے یہ میری ماں فاطمہ زہرا تجھے لینے کے لیے آئے. حسین کی ماں ماتم حسین،